14 فروری سے یہ سر دراصل
10 جنوری اور 17 جنوری کے جو نامکمل دروس کو مکمل کرنے کے لیے ہے اور پہلی ترجیح 10 جنوری کا نامکمل درس ہے، پھر اگر وقت ملا تو 17 جنوری کی نامکمل گفتگو تکمیل تک پہنچائی جائے گی، ورنہ آئندہ جمعہ جو اس سال کا آخری درس ہے ان نامکمل موضوعات کے لیے وقت ہوگا۔ گزشتہ 2-3 درس مسلسل مسائل فقہ کو لیے ہوئے تھے، اس لیے جو طریقہ کار یہاں بن چکا ہے اس کے مطابق تبدیلی کرنا پڑ رہی ہے اور آج کی گفتگو کی ابتدا تقریب جو ہو رہی ہے پچھلی تقریب کی معنی یہ تو کوشش کی جائے گی کہ ہر صورت میں آخری چاہے 10-12 منٹ کا حصہ ہو کچھ مسائل مکمل ہو جائیں، لیکن مہاراج کے خیال کرتے ہوئے کہ 17 جنوری 24 جنوری اور 7 فروری یہ 3 درس مسائل کے لیے ہوئے، ہو سکتا ہے کہ یہاں آنے والوں کو مسائل کا زیادہ شوق ہو، لیکن بعض مصلحتیں ایسی جس میں چند افراد سے بھی خیال کرنا پڑتا ہے۔ 10 جنوری 1992 کا درس قرآن کریم کی 3 آیتوں کی تفسیر میں تھا، پہلی آیت جس میں پروردگار عالم مومن کی یہ ذمہ داری قرار دے رہا کہ اس کی آنکھ عام انسانوں کی آنکھ سے مختلف ہو، دوسری ذمہ داری جو فقہ کا ایک انتہائی اہم اصول ہے اور اتنا اہم اصول کہ اگر صحیح معنوں میں اس کو سمجھ لیا جائے تو 1000-1200 فقہی مسئلے اسی اصول سے حل ہو جاتے ہیں، اور تیسری آیت بھی فقہ کا ایک اصول جو بہرحال دوسری آیت کے مقابلے میں کم ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے صاحبان ایمان زمین میں گھوما پھرا کرو، زمین میں سیر کیا کرو، لیکن اپنے گھومنے پھرنے اور سیر کو بھی عبادت بنا لو اور یہ دیکھتے چلو کہ اس دنیا میں جتنے بھی اللہ کو جھٹلانے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ دوسری آیت جس کا نام فقہا کے درمیان آیت تعاون ہے، کہ طالبان ایمان نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں فتن تعاون نہ کرنا۔ ابھی ہم ترجمے کے مرحلے پر ہیں، لیکن یہاں کے درس میں جو ایک سفید تک ہمیشہ رہتا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے صرف یہ بتا دیا جائے کہ یہ آیت کتنی اہم آیت کیوں ہے فقہا کی نزدیک۔ اس درس میں آنے والوں کی فقہی معلومات اب اتنی تو ہو چکی کہ آیت کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے مجتہدین کے لیے فقہی مسائل کو حل کرنا اتنا مشکل کام نہیں، اصل علم وہ ہے کہ جو چھپا ہوا ہوتا، ایک عمارت جو ظاہرا نظر آ رہی ہے اس سے زیادہ اہم اس کی بنیاد ہے کہ زمین میں پوشیدہ۔ فقیر بننا شاید اتنا مشکل نہ ہو، زیادہ مشکل مسئلہ ہے اصول فقہ کو حل کرنا، اور جو فتوے مجتہدین دیتے وہ زیادہ تر اصول فقہ کی مدد سے دیے جاتے ہیں کہ زیادہ زحمت اور پریشانی مجتہد کو وہاں محسوس ہوگی۔ اب اصول فقہ میں اگر ایک مجتہد ایک نظریے پر پہنچ جائے تو اس کے بعد فتویٰ دینا اس کے لیے خاصا آسان ہو جاتا۔ مثلا جو سب سے پہلی بحثی اصول فقہ میں آتی کہ جب کبھی بھی صیغہ امر استعمال ہو قرآن اور حدیث میں تو 16 کام کرو، تو اس کا مطلب واجب ہے یا مستحب ہے؟ اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر شروع ہی میں یہ طے ہو گیا کہ جہاں جہاں قرآن اور حدیث میں لفظ کرو استعمال حکم آرڈر امر اس کا مطلب یہ ہے کہ واجب ہے. اب پورا قرآن پوری حدیث سمجھنا بہت آسان ہو گئے. اور اگر ایک مرتبہ یہ طے پایا کہ جہاں کہیں قرآن اور حدیث میں آ جائے کہ کھلا کام کرو تو یہ حکم واجب نہیں ہوتا ہے بلکہ مستحب ہوتا. بے شمار حدیثیں اس کی مدد سے حل ہو گئی. ہم اور آج بھی کبھی کبھار پڑھتی پڑھتے ہوئے چکرا جاتے کہ یہ ہمارے مستحب نے تعلق دیا کہ کھلا کام چاہیے کرنا چاہیے. چاہیے میں کیا مطلب ہے؟ یہ ضروری ہے یا بہتر؟ تو یہ رسالہ عملیہ یا توجیہ میں تو اتنے مشکل نہیں. زیادہ مشکل جو قرآن اور حدیث میں آ جاتے ہیں اس قسم کے الفاظ کے کھلا کام پر اتنا نے نکال دی. اب اسی کے اندر یہ آیت کہ نیکی کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ کے کام میں تعاون نہ کرو بہت ہی مشہور آیت. یہاں تک آج کل تو باقاعدہ پانچ پانچ سو یا ہزار ہزار صفحے کی اصول کی کتاب صرف اسی ایک آیت سے لکھی جاتی ہے کیونکہ اس میں دو مسئلے حل ہو رہے ہیں. نیکی کے کام میں تعاون کرو گناہ کے کام میں تعاون نہ کرو. ایک تو وہی بات کہ یہ واجب حکم قرآن دے رہا ہے یا سنت حکم دے رہا ہے. یعنی اگر کسی گناہ کے کام میں ہم تعاون کر لیں تو نہ کرو کا مطلب کیا؟ گناہگار ہے یا یہ کہ سنت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی؟ عقل وقل کا مسئلہ نہیں کہ بھائی عقل تو کہتی ہے کہ گناہگار کی ذرا سی مدد بھی نہ کرو. یہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا نیکی کے کام میں مدد کرو واجب ہے. ہر وہ آرگنائزیشن ہر وہ تنظیم ہر وہ فرد جو نیکی کا علم لے کے اٹھ رہا ہے کہ ہم جا کے اس کی مدد کریں یا یہ کہ یہ مستحب کا مسئلہ؟ ایک بحث چھوڑ دیجیے اپنے مقام پر. میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ سیدھی سادھی آیتیں جو ہمیں نظر آتی جتنا غور کیا جائے مفہوم اور معنی کی ایک دنیا اس میں آباد ہوتی ہے. اس کے بعد جو اس سے اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ تعاون نہ کرو گناہ کے کام. تعاون کس چیز کا نام ہے؟ اسے حل کرنے میں واقعان مراجے کو دانتوں پسینہ آ جاتا ہے. تو تعاون کس چیز کو کہیں گے؟ کوآپریشن اعانت ایک دوسرے کا ساتھ دینا. یہ لفظ اعانت کا غلط کہہ گئے کیونکہ اس میں آگاہ خود کا نظریہ ہی یہ کہ اعانت کی جا سکتی ہے تعاون نہیں کیا جا سکتا. یہ دو عربی کے اعتبار سے الگ الگ الفاظ. اب ساری زحمت ساری محنت مشتعد سے یہاں پہ کرنا ایک دفعہ یہ حل کرنا کہ تعاون کسے کہتے ہیں کمک مدد ہیلپ کوآپریشن یہ کسے کہتے ہیں. اب ایک جو بھی اس کا مطلب نکلا ہزاروں مسئلے حل ہو گئے. ایک آدمی شراب کی دکان کھول رہا اور ہماری دکان کرایہ پہ لینا جا رہا کیا یہ چیز تعاون کہلائے گا یا نہیں؟ لیکن ایک دفعہ مستحق تعاون کی تعریف طے کر لے گا چاہے وہاں اس کو دو سال لگ جائیں مگر اس کے بعد پچاسیوں مسئلے حل ہوتے چلے جائیں. ہمیں معلوم ہے کہ وہ شراب کا بزنس کر رہا ہے لیکن کیا ہم اپنی دکان اسے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تعاون یہ مسئلہ آیت تعاون کا مسئلہ. اگر وہاں پر تعاون کی آیت کی تفسیر میں ہم نے اس کو داخل کر دیا تو مستحق کا فتویٰ ہوگا کہ یہ عمل حرام. اور اگر ہم نے کہا اس کا نام تعاون نہیں ہمارا اس کے بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہمیں تو اپنی دکان کرایہ پہ دینا تو اب شراب کی دکان کرنے والے کو بھی دکان کرائے کے دی جا سکتی ہے. ایک آدمی ہمارے پاس بلیڈ خریدنے آ رہا اور ہمیں پتا ہے کہ یہ اس سے داغی ہی منوائے گا. اب یہ مسئلہ کہاں حل کرے گا مستحق؟ اس کے لیے تو کوئی روایت بھی نہیں خاص اس مسئلے کے لیے. یہ مسئلہ حل وہیں پہ ہوا کہ کیا داغی موننے والے کے ہاتھ میں وہ سامان بیچنا تعاون کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے تعاون کی تعریف کیا. کیا عربی لفظ میں اس کو تعاون کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ ایک آدمی بلینک ویڈیو یا آڈیو کیسٹ خریدنے آ رہا اور ہمیں پتا ہے کہ اس میں یہ گانے یا ایسی ہی فلم بھرے گی, اس کے ہاتھ یہ فروخت کرنا تعاون کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا. اب دیکھیے یہ تو بڑی موٹی موٹی مثالیں, اور یہ مثالیں اور آپ گہرائی میں جائیے تو بے شمار مسئلے حل ہوتے. تمام مراجع نے اس کی مثالوں میں لکھا. اب اس میں وہ گاڑی وغیرہ کی مثال بھی چھوڑ دی جائے, جہاں ہمیں پتا ہے کہ ایک آدمی ہماری گاڑی جو سوزوکی کرائے پہ لے رہا تو فقط حرام چیزوں کو اس میں لاد کے لے جائے گا, سور کا گوشت لے جانا ہے یا شراب کے کریٹ لے جانا, یہ تو بڑی موٹی موٹی باتیں ہوں. ایک عام آدمی جو مجالس کی حد تک زندہ ہو, مجلس سنا کرتا, وہ فٹافٹ اپنا رائے اپنی رائے اور نظریہ قائم کرے گا کہ یہ حرام. جب آپ کو پتا ہے کہ وہ شراب کی کریٹ لے جا رہا, جب آپ کو معلوم ہے کہ وہ آپ کی دکان میں شراب خانہ کھول رہا, جو مجالس کی حد تک کا مومن وہ اپنی رائے فوراً قائم کر دے. لیکن یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں, دلیل ماننا پڑتی, اور دلیل مراجع کے نزدیک صرف ایک کہ کیا اسے تعاون کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا. ابھی تو میں نے چھوٹی مثالیں دی, اور آئیے اس کی اور گہرائی میں جائے. ڈاکخانے کے باہر بڑے بڑے پوسٹ آفس کے باہر کچھ منشی بیٹھے ہوتے ہیں جو خط لکھا کرتے ہیں. ایک آدمی آ کر ان سے کوئی لو لیٹر لکھوا رہا ہے بطور مثال. اب دیکھیے پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا, اتفاقا یہ پچھلے ہی ہفتے صاحب نے آ کے مسئلہ پوچھا, وہ ڈاکخانے کے باہر بیٹھتے ہیں کہ کسی نے آ کے اس قسم کا خط لکھوایا. اب یہ معلوم کہ جس کو خط لکھوایا جا رہا وہ ان کے لیے نہ محرم ہے نہ شادی ہو سکتی. کیا یہ عمل حلال ہے یا حرام؟ نہ ہم اس کو جانے نہ ہم اس کو جانے, نہ ہمیں کچھ مسئلے کی گہرائیوں سے سروکار. ہمارا کام خط لکھنا, کبھی باپ بیٹے کے نام خط لکھتا ہے, کبھی شوہر بیوی کے نام خط لکھتا. اسی طرح صاحب نے آگے کہا کہ یہ خط لکھ دیجیے. اب اس کے لیے یعنی بغیر حدیثیں پڑھے بھی تقریباً یہ بات کلیئر کہ کسی حدیث میں پوسٹ آفس کے باہر بیٹھنے والے منشی کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں. پھر یہ مستحد مسئلہ کہاں سے حل کرے گا؟ وہی آئے تعاون, کہ کیا اس کا نام تعاون کہا جائے گا؟ اگر کہا جائے گا تو پھر یہ عمل حرام. اور ابھی منشی کی بات تھوڑی آئیے اسٹیشنرز کے پاس. رائٹنگ پیڈ خرید کے لے جا رہا ہے کوئی ایسا آدمی جو گھٹیا قسم کے رائٹنگ پیڈ ہوتے ہیں کہ ہر ایک کے اوپر ایک عاشقانہ شعر لکھا ہوتا ہے, عجیب و غریب تصویریں بنی ہوتی. پتا ہوتا ہے کہ یہ رائٹنگ پیڈ کون استعمال کر رہا. چلے کبھی انسان دبئی میں مزدوری کر رہا ہے تو اپنی بیوی کے بھیجنے کے لیے بھی یہ پیڈ چلتا. لیکن اگر معلوم کون آدمی یہ پیڈ خرید کے لے جا رہا تو کیا اس کے لیے اس پیڈ کا بیچنا حرام؟ خط لکھنے کی بات بھی نہیں ہے, خالی پیڈ بیچا جا رہا. یا پڑھوں وہ آدمی خرید کے لے جا رہا ہے جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ کس کے نام کون سا خط لکھنے جا رہا. اچھا یہ تو ہو گیا ہمارے معاشرے کا ایک پہلو. اب اسی میں اخبار میں کام کرنے والا کالم نویس کے جو زیادہ تر گناہوں کو بڑھانے میں مددگار ہوتا, وہ ہمارے یہاں سے قلم خریدتا ہے, ہمارے یہاں سے کاپیاں خریدتا ہے, ہمارے یہاں سے انک لے کے جاتا. ہمیں اس کا پروفیشن معلوم ہے اور اس کے کالم وغیرہ پتا. یہ سارے مسئلے کس آئے قرآنی اور کس حدیث سے معصوم سے حل ہوں گے؟ ایک آیت آئے تعاون جو ان سب کو سمیٹ لیتی, کہ وہاں پہ جو تعاون کے معنی قرار پائے. اور آئیے پھر گھروں کے اندر واپس آ جائے. رمضان کا مہینہ ہے, بیوی نے روزہ رکھا ہے, شوہر روزہ نہیں رکھ رہا, اور سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد بیوی سے اصرار کرتا ہے کہ چائے بناؤ یا ناشتہ تیار کرو. اب وہ روزہ نہیں رکھے, یہ چائے بنانا یا ناشتہ تیار کر کے دینا گناہ میں اعانت ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں کہ رمضان کے مہینے میں روزے کا وقت شروع ہونے کے بعد کسی کو چائے بنا کے دینا. ہم خود نہیں پی رہے ہیں لیکن چائے بنا کے دینا. یا اسی طرح سے روزانہ صبح سویر ایک مرد شیو کرتا اور اپنے چھوٹے بچے سے یا مثلا بیوی سے کہتا ہے کہ صرف پانی گرم کر کے لے آ لو. بظاہر پانی گرم کرنا تو اسلام میں کہیں حرام نہیں, لیکن پتا ہے کہ یہ شیو کے لیے پانی گرم ہو رہا, اعانت میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ وہ والی مثالیں تو خیر ہر آدمی جانتا کہ بچے سے کہا کہ دکان سے کیسے خرید لاؤ, وہ تو بڑی مثال ہوگی لیکن چھوٹی چھوٹی مثال. جس میں آغا خود خود ایک جگہ بحث کرتے ہوئے ایک مثال لکھ لی کہ رمضان کے مہینے میں بیکری والے کا ایسے آدمی کے ہاتھ ڈبل روٹی بیچنا جس کے بارے میں پتا ہے کہ یہ جاتی گھر میں اس کو دن کے وقت کھانے میں استعمال کرے, اسے روزہ رکھنا چاہیے, لیکن ہمیں پتا ہے کہ وہ یہ کیوں خرید کے لے جا رہا. اور پھر اس میں راشن کی دکان والے اور سبزی والے اور یہ سارے لوگ آ جاتے ہیں. اب یہ یعنی درجی چلی جا رہی ہے اس کی مثال, جہاں جہاں تک آپ دیکھتے جائیے ہزاروں مسئلے آج کی نئی زندگی میں پیدا ہو رہی ہیں. اور پھر حد سے انتہا یعنی جہاں پر مجھے یہ بات مکمل کر دینا چاہیے, کیونکہ یہ میں صرف ترجمہ کر رہا تھا آیت کا, ابھی موضوع شروع نہیں ہوا اور کہاں سے کہاں ہم نکل گئے, صرف ترجمے کے اندر یہ ساری باتیں آ گئی. آخری مثال اس لیے کہ آخری مثال مورد ابتلاء مسئلہ بن چکی یا بن چکی تھی, کہ جب عراق کی زیارت کا مسئلہ کھڑا ہوا, شاید میں نے پہلے بھی ابھی حالیہ کسی درس میں اس کی مثال دی, کہ کیا عراق اس وقت جب حالت جنگ میں وہاں زیارت کے لیے جانا, صدام جیسا حکمران اور اس کے تمام وسائل اسلامی حکومت کے خلاف ترک ہو رہے ہیں, ہر طرف جائے گا تو یقیناً فورن ایکسچینج بھی لے کے جائے گا اور کسی نہ کسی طرح حکومت کی مالیات کے لیے فائدہ ہی پہنچائے گا. کیا یہ عمل حرام ہے یا حرام نہیں؟ تو یہاں پر جن علماء نے کراچی کے اندر خصوصیت کے ساتھ کہا کہ کربلا کی زیارت آج کل حرام, وہ بھی دلیل یہی دے رہے ہیں کہ ظالم کی مدد ہو رہی ہے. اور اگر آغاز کوئی نے کہا تھا کہ یہ حرام نہیں تو ان کی دلیل بھی یہی کہ اس کا نام تعاون نہیں, یعنی دلیل دونوں کے پاس ایک ہی, صرف دلیل کو سمجھنا کہ اس کو تعاون کہیں گے یا نہیں کہیں گے. جنہوں نے حرام کی بات کہی, ویسے مشہور مراجع رشتے تو کسی نے یہ بات نہیں کہی, لیکن مراجع کے مسائل سے خود لوگوں نے جو نتیجہ نکالا کہ اسی لفظ کو استعمال کر کے آپ ظالم صدام کی مدد کر رہے ہیں, تو بات وہی نہیں کہ مدد والی آیت کے گناہگار کی مدد نہ کرو. یہ اتنی ہماگیر اتنی جامع آیت ہے کہ قیامت تک پیش آنے والے ہزاروں نئے مسئلے جو اشتہاد کا دروازہ کھلا وہ اسی منو وہ سب اس کے اندر سمت آتے ہیں. ایک مرتبہ مستحق تو یہ رحمت کرنا ہوگی. اور پھر اس کی مثال ہم لوگوں کا حج اور عمرہ, یہ تو معلوم کہ سعودی حکومت ظالم تھی اور ظالم ہے, ہر عمرہ کرنے والا حج کرنے والا کسی نہ کسی طرح حکومت کرنے والوں میں آ رہا, اور سعودی حکومت کو چھوڑ امریکہ جانے والی چاہے کسی بھی عنوان سے جا رہے ہیں اس کے مددگار چاہیں گے یا نہیں. اب یہ مستحدی اس کے لیے الگ الگ ہر ہر مسئلے سے سہمت و محنت نہیں کریں, ایک مرتبہ چھ مہینے سال دو سال بحث کر جب سے خارج میں اس مسئلے پر بحث کر رہے ہیں کہ تعاون کسے کہتے ہیں اور عدم تعاون کسے کہتے ہیں, ایک اصول ایک فارمولا بنا لے. اب اس کے بعد ڈاکانے کا منشیوں نے خط لکھے, کوئی نان بھائی یا بیچنے والا ان کو خط لکھے, اخبار نویس کو قلم بیچنے والا ان کو خط لکھے, عمرے اور زیارت پر جانے والا ان کو خط لکھے, وہ ایک اصول جو بن گیا کہ تعاون کسے کہتے ہیں عدم تعاون کسے کہتے ہیں, اس سے سارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں. ضمنی طور پر آج کیونکہ بنیادی موضوع ہمارا فقہ نہیں, ضمنی طور پہ میں نے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کر, ہو سکتا ہے کہ آپ کا اعتراض بھی ہو کہ ان مثالوں کا جواب کیوں نہیں دیا گیا, اس لیے کہ آج مسائل صرف بیان نہیں ہو رہے, آج تو صرف یہ بیان کیا جا رہا کہ آیت تعاون کی کتنی اہمیت ہے. اب اسی کے حوالے سے دو چیزیں آج ہمارا عنوان بننے والی, لیکن ایک لمحے خیر سر, کیونکہ ابھی تو ہمیں تیسری آیت کا ترجمہ کرنا, ان جا حکم باس حکم بے نوا ان فتویم آج کے درس کی تیسری آیت. دوسری آیت تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان, نیکی کے کام میں مدد کرو گناہ کے کام میں مدد نہ کرو. اور تیسری آیت ان جا حکم فاسقن بے نوا, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو فتویم, اس کی خبر میں تحقیق کرو. یہاں یہ آیت نہیں, اگر یہ آیت تعاون کے برابر نہیں مگر پھر یہ آیت بھی علماء میں خاصا زیر بحث آتی اور اسی سے وہ فتوی حل ہوتے کہ بعض مجتہدین کہتے ہیں نجاست میں دو گواہ اطلاع دے تو نجیس ہے ورنہ نجیس نہیں, بعض کہتے ہیں ایک آدمی بھی کہہ دے تو نجیس, اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا عادل ہونا بھی ضروری نہیں ہے, چکا بھی خبر دے تو مان لو. نجاست میں طہارت میں چاند میں نکاح میں طلاق میں حلال میں حرام میں اچھا یہ کہ تقلید میں کہ یہ مستحب ہے یا نہیں, یہ عادل ہے یا نہیں, یہ مرجع ہے یا نہیں, جہاں جہاں گواہی کی بات آتی سب جگہ یہ آئے نبا کام آتی تو بات سے خبر لائے تو تحقیق کرنا, یہ قرآن کہہ رہا. اب بحث ہوتی کہ اگر غیر بات سے خبر لائے تب بھی تحقیق کرنا ہے یا نہیں, اور اگر پھر بھی تحقیق کرنا ہے تو فاسق اور غیر فاسق میں فرق کیا رہا. بہرحال اپنی جگہ اس موضوع کو رکھتے ہوئے تقریباً 30 منٹ تاریخ ترجمے میں میں نے لگا دی ہے اور ابھی پورا موضوع میرے سامنے. تو یہ 3 اہم ترین آیات, ایسے تو قرآن کی ہر آیت اہم لیکن ہمارے موجودہ درس کے اعتبار سے اب ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے 10 جنوری 1992 کی تقریر سے ربط کو ملایا جائے کہ بات یہ ہو رہی یہ جو پروردگار عالم نے ہماری ایک ذمہ داری قرار دی, زمین میں نکلو زمین کی سیر کرو اور یہ دیکھو کہ ظلم کرنے والے کا انجام کیا ہوا, وہ عاقبت المقدرین جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا, یہ ہمارا ایک فریضہ قرار پایا. اور جیسا مشہور بھی کہ دیدہ صاحب مانند شنیدہ کے بہارات جو دیکھا ہوا, شنیدہ صاحب مانند دیدہ جو دیکھا ہوا وہ ہمیشہ سنے ہوئے سے بہتر ہوتا. تاریخ کو سننا اور بات ہے, آنکھوں سے دیکھنا اور بات ہے. اس کی میں مثال بھی دے رہا کہ ہم نے یہ دیکھو کہ ایران کی آتش پرست حکومت کتنی بڑی تھی, نام و نشان مٹ گئے. روم کی حکومت کتنی عظیم تھی, نام و نشان مٹ گئے. مگر روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہم نے دیکھا. ذرا بھی ایک توجہ, یہ پیغام تاریخ کے اوراق پر موجود پیغام سے زیادہ اہم. آنکھوں کے سامنے یہ سارے واقعات پیش آ رہے ہیں, اسی لیے بہت زیادہ اس چیز پر زور دیا گیا کہ انسان کنویں کا مینڈر بن کے نہ رہے, حالات اور زمانے سے آگاہی رکھے. اپنے سامنے وہ دیکھ لے گا کہ 10 اور 20 سال کے عرصے خدا کتنی طاقتور قوموں کو اور کتنے طاقتور افراد کو کتنا ذلیل کرتا اگر وہ نافرمانی کے تلے بیٹھے ہیں. اور جلدی نہیں ہے خدا کے پاس, جس کی وجوہات پہلے بیان ہو چکی, نہ نیک و سار کو سزا دینے میں جلدی, نہ گناہگار کو سزا دینے میں جلدی. اور اس کی جو مصلحتیں میں بیان کر رہا ہوں اس میں 2 مثالیں مجھے بیان کرنا, کہ نیکی کی سزا بھی خدا جلدی نہیں دیتا اور گناہ کی سزا بھی خدا جلدی نہیں دیتا. وجہ بھی آئی تھی کہ ایک چیز یہ بھی, وجوہات تو بہت زیادہ, ایک وجہ یہ بھی کہ خدا ہمارے خلوص کی آزمائش کرنا چاہتا. اگر ہر نیکی کی جگہ فوراً لے جائے تو یہ فرق کرنا مشکل ہو جائے گا کہ اللہ کی وجہ سے کس نے نیکی کی اور انعام کے لالچ میں کس نے نیکی کی, جس کی مثال میں حج دے رہا ہوں. اور سزا کا بھی یہی مطلب, جس کی مثال کسی نے مانگی اور بہت آج کے دور میں اتنی کھلی بھی مثال کہ مجھے سوچنا بھی نہیں پڑا کہ اگر گناہ کی سزا بھی فوراً ملے تو پھر یہ دیکھنا مشکل ہو جائے کہ گناہ سے اپنے آپ کو جو لوگ بچا رہے ہیں تو اللہ کی خاطر کون ہے اور نقصان کی وجہ سے کون. اب کتنی واضح مثال آج خدا نے ہمارے سامنے پیش کر دی. حج کی مثال سے تو غور کرنا پڑتا کہ سوئٹزرلینڈ کا حج اور مکے کے حج میں کیا فرق. مگر یہ مثال, اسلام زنا سے بھی زیادہ بدتر گناہ جس کو قرار دیا گیا ہے ہر ایک کو معلوم کہ بہرحال زنا کرنے والا گناہ کرتا ہے لیکن دائرہ فطرت میں رہتا. ایک گناہگار تو اس سے بھی بڑا جو گناہ بھی کرتا اور فطرت کو توڑ کے گناہ کرتا, اس کی سزا بھی اتنی دردناک کہ زنا کرنے والے سے زیادہ کا پہاڑ کی چوٹی سے کھڑا کر کے اسے نیچے پھینکو تاکہ اس کی ہڈیاں چکنا چور ہو جائے. اب یہ بدترین گناہ, ایک ایسا دور آیا گزشتہ 15 سے 20 سال میں کہ اس کو بالکل قدرت بنانے کی کوشش کی گئی. دنیا کی طرف سے یافتہ ممالک کی پارلیمنٹ میں یہ قوانین نافذ کرائے گئے اور پھر ایسے کلب ایسے ساحل بیچ ساحل سمندر میں مخصوص علاقے اور بہت ساری چیزیں اس گناہ کرنے والوں کے لیے مقرر کی. لیکن آج وہی پارلیمنٹ میں شور مچانے والے اور وہی اپنے لیے مخصوص علاقوں کی ڈیمانڈ کرنے والے آدھے سے زیادہ لوگ یہ گناہ چھوڑ کے بیٹھے. عالم اسلام مقدس متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں وہ یہ گناہ نہیں کر رہے اور عالم کفر انتہائی لاپرواہ شرابی جن کے پاس تصور دین اور تصور شریعت نہیں وہ بھی یہ گناہ نہیں کر رہے. اب بظاہر گناہ نہ کرنے میں سب شریک لیکن وہی بات کہ وہ جو گناہ نہیں کر رہے تو نہ اس لیے کہ ان کو خوف خدا نہ اس لیے کہ وہ آخرت سے ڈرتے ہیں نہ اس لیے کہ انہیں یہ چیز خلاف فطرت اور خلاف شرافت محسوس ہوتی. ان کا مسئلہ یہ کہ ایڈز اس بری طرح سے پھیل رہا اور تقریباً تمام ریسرچ کرنے والے متفق ہو رہے ہیں کہ باقی اور اسباب ہیں مگر نمایاں ترین اہم ترین اور بنیادی سبب یہی جو مین فیکٹر. اب ایک مرض مقدس پرہیزگار جو خوف خدا موقع ملنے کے باوجود اس گناہ کو کر رہا اور ایک کو شرابی اور زانی اور لاپرواہ انسان وہ بھی یہ گناہ کر رہا بلکہ شاید مومن سے زیادہ خبرہ ہو کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا. اب یہاں خدا کو تو معلوم ہمارے سامنے بھی حالات رہتے ہیں کہ معلوم لیکن واپس اگر گناہ کی سزا اتنی جلد ملا کرے جتنا ایک کے نتیجے میں ایک چھوٹا موٹا عذاب آ رہا. دیکھیے نظام فطرت جو ہے اس کے اعتبار سے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس ایڈز کی بیماری کا علاج ڈھونڈ لیا جائے گا اور ایک مرتبہ پھر ایڈز کے درد سے یہ گناہ چھوڑنے والے دوبارہ گناہ کے راستے پہ آ جائیں. یہ پروردگار کا بنایا ہوا نظام ایک ہلکی پھلکی عبرت کے خاطر مثال دیتا اور بس پھر اس مثال کو واپس لے لیا جاتا کیونکہ مقصد یہ نہیں کہ زبردستی کسی سے گناہ چھوڑوایا جائے. مقصد یہ ہے کہ وہ ذہنی طور پہ تیار ہو کے گناہ چھوڑ. تو ایک شاید کافروں کے لیے نہیں ہمارے اور آپ کے لیے یہ پیغام کہ خدا چاہے تو فوراً بھی عذاب دے سکتا لیکن دیکھ لو یہ پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ گناہ چھوڑنے والا خدا کی وجہ سے گناہ چھوڑ رہا یا گناہ چھوڑنے والا ایک کی وجہ سے گناہ چھوڑ رہا. ایک مثال اس لیے دی جاتی کہ اس کی وجہ ہمارے باقی 50 سال اعتراض اور ختم ہو جائے کہ بھائی فلا شخص نے فلا مومن سے ظلم کیا وہ اتنی ترقی کیوں کر رہا فلا شخص نے اس طرح سے خوراک کیا اسے اتنی خوشحالی کیوں مل رہی. ہمارے بے شمار سوالات کا جواب خدا ایک مثال کے ذریعے دیتا وہ بھی اگر ہم سمجھنا چاہیں تو میرا اندازہ یہ کہ اس کا علاج بہت جلد ڈھونڈ لیا جائے کیونکہ مقصد پروردگار بظاہر پورا ہوتا نظر آ رہا. لیکن دیکھیے کتنی واضح مثال ہمارے سامنے آ گئی اس اعتراض کے جواب کہ گناہ کی سزا پھر بہت کیوں نہیں ملتی. وہی جواب کہ پھر دنیا کے دار الامتحان نہ تھے یہ پتا ہی نہ چلے گا کہ کون اللہ کی وجہ سے کر کے گناہ کر رہا اور کون اپنی جان بچانے کے لیے کر کے گناہ کر رہا. اور پروردگار چاہتا صرف اور صرف خلوص سے نیت ہے دنیاوی فائدوں کی خاطر کسی سے کر کے گناہ نہیں کروانا. ضمنی طور پر یہ ایک مسئلہ بھی حل ہوا. اور یہ لو اب تک آپ نے سنا آدھے گھنٹہ یعنی تقریر کا آدھے سے زیادہ وقت نکل گیا اور ضمنی باتیں ہو رہی تو آئیے اصل مسئلے پر بھی آئیں. تو یہ بات ہو رہی 10 جنوری 1992 کی تقریر کا اختتام کہ ظالم جو ظلم کرے اس کی سزا تو اس کو مل کر رہے اور اگر ہم بھی عبرت والی آنکھ کھول کے دنیا کو دیکھیں اور وہی روایت جو شاید میں نے 3 سال پہلے پڑھی حضرت داؤد در کی اولاد کی بنا کے شہر سے نکال دیے گئے نبی کی شان کے خلاف یہ لفظ نہ ہو جائے در کی اولاد کی وجہ اتنا احساس سے ندامت ہوا کہ شہر کو خوشنودی خدا میں چھوڑ کے نکل آئے اور جنگل میں جا کے بیٹھ گئے. جناب داؤد کا واقعہ اکثر میں نے پڑھا شہید دست غیب شیرازی نہیں غالباً استعاذہ میں سے نمایاں طور پہ نقل کیا. بہرحال جنگل میں چلے گئے اور تر کے اولا جو حرام بھی نہیں جو گناہ بھی نہیں. آنکھیں بند کی نداوت کے آنسو بہا رہے ہیں اور چاروں طرف جنگل کے جانور اتلیے کے وحشی درندوں کے اجتماع. ان سب کی آنکھوں داؤد نے گریا سن کے آنسو جاری. قریب ایک اور نبی کی اقامت, ایک اور نبی کا مکان. مکان مطلب غار. غار قریب میں ایک نبی رہ رہے ہیں غار کے اندر. غار کے اوپر سے نظر آئے پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ اڑتے جا رہے ہیں. سمجھ گئے سوائے اس کے کہ داؤد میرے جنگل میں آئے اور کوئی چیز پرندوں کو اڑا کے نہیں لا سکتی. یہ دو انبیاء کے بارے میں تاریخوں میں لکھا. بلکہ پہلے نبی کی وجہ سے تو فارسی کا محاورہ بن گیا اور ہمارا بھی تنزیہ محاورہ بن گیا. ایک حضرت خضر, حضرت خضر کسی علاقے سے گزر گیا ہر ایک کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں سے حضرت خضر گزرے. کیونکہ حضرت خضر کا ایک موجودہ یہ تھا کہ جہاں بیٹھتے سبزہ نمودار ہو جاتا, زمین سرسبز ہو جاتی, فوراً گرینری اور گھاس وغیرہ نکل آتی. چنانچہ اگر خضر اٹھ کے گئے تو اب یہ تو نہیں لکھا ہے تاریخوں کہ کتنی دیر تک, لیکن گھنٹہ دو گھنٹے تک وہاں پہ اتنی سبزی رہتی کہ آدمی یہ پہچان لیتا تھا کہ یہاں سے نبی اور حضرت خضر نبی گزرے. خضر کے معنی ہی عربی. خضر جناب خضر کا نام نہیں لفظ, خضر کے معنی ہی سبزی. فارسی کا محاورہ بھی زمین سبز نہ ہو کہ اگر آپ نہ پہنچے ہو کہیں یہی کہا جائے جی میں نے آپ کا انتظار کیا مگر زمین سبز نہ ہو, یعنی آپ تشریف نہیں لائے. اور اردو میں تنزیہ محاورہ بنا سبز قدم. فلا شخص کے قدم تو ایسے کہ بجائے اس کے کہ برکت لے کے آتا نحوست لے کے آیا تو وہ سبز قدم اسی اعتبار سے. خیر میں ایم اے اردو کی کلاس نہیں لے رہا ہوں اس لیے موضوع کو چھوڑتے ہوئے جناب قدر کا واقعہ بھی اور جناب داؤد کا موجودہ بھی یہی کہ داؤد کی آواز میں وہ لہن ہے کہ جہاں کوئی پرندہ ہٹتا ہی ہے کہ کیڑے مکوڑے بھی ہوں وہ سب کے سب دوڑ کے آتے. تو جناب داؤد کی پہچان اور جناب قدر کی پہچان بہت آسان. نبی نے دیکھا کہ پرندے اڑے جا رہے ہیں, داؤد میرے علاقے سے کہیں آئے. مہاراج داؤد کا مقام عام انبیاء سے بلند. کر کے اولا پہ آنسو بہانا الگ چیز مگر اس سے مقام حضرت داؤد کم نہیں ہوتا. جیسے موسیٰ کا جناب خضر کے پاس جانا الگ مسئلہ مگر بہرحال مقام موسیٰ مقام خضر سے بلند. آئے وہ نبی جناب داؤد کو لے کر ساری ظاہر کی کہ میرے گھر بھی تشریف لائیے. جناب داؤد سر کے اولا اس حد تک ندامت کے اندر غرق ہیں کہ دنیا کے کسی کام میں دل نہیں لگ رہا. جو بیوی کو چھوڑ کے آ جائے, جو بچوں کو چھوڑ کے آ جائے, جو وطن کو چھوڑ کے آ جائے, مگر دعوت مومن اسلام میں اتنی اہم. اگر مومن کو تمہیں کوئی دعوت دے کہ بعض اوقات اس کی خاطر واجبات کو بھی وقت فضیلت سے دھکیل دیا جاتا. اول وقت میں روزہ افطار مستحب بشر کیے کہ کوئی مومن دعوت نہ دے. اول وقت میں نماز مستحب بشر کیے کہ کسی مومن کا افضائی نہ ہو رہا. تو دعوت مومن اتنی اہم. جناب داؤد کو معلوم توبہ اپنی جگہ رونا, اپنی جگہ گجرانا اپنی جگہ, مگر دعوت مومن کو نہیں ٹھکرانا چاہے چند ہی منٹ کے لیے گئے ان کے بعد. اچھا یہ بھی ایک فطری بات کہ ہر آدمی جس مرحلے سے گزر رہا اس کے ذہن میں اسی کا خیال زیادہ ہوتا. کیونکہ جناب داؤد اس وقت سر کے اولا کے مرحلے سے گزر رہے ہیں, وہاں جاتے ہی بے اختیار یہ سوال کیے جائے اللہ کے نبی کیا کبھی آپ قدر نہیں چاہتا کہ کوئی گناہ یا نافرمانی یا سر کے اولا کیا جائے. جب جناب داؤد خود اس مرحلے سے گزر کے آئے فکر ہوتی کہ دوسروں پر بھی یہ کیفیت گزرتی ہے یا نہیں, کیا کبھی آپ سر کے اولا کی جانب نہیں بڑھتے. آپ کیا ہے داؤد یہ کیسے ممکن. بہرحال وہ نظریہ ہیں اسلام اور یہ بھی ایک الگ بحث. علم کلام کا مسئلہ, نبی گناہ کر نہیں سکتا ہے یا گناہ کر سکتا ہے اور نہیں کرتا. ہمارے علماء کی اکثریت دوسرے نظریے کی جانب. مگر بعض علماء اسلام یہ بھی کہا ہے کہ نبی میں اللہ نے وہ صلاحیت ہی نہ رکھی کہ جس سے گناہ کرے، خیر وہ ایک الگ بحث. تو اپنے نتیجے کے مطابق، یعنی جو ہمارا مشہور نظریہ روایت بالکل صحیح، کہ جب داؤد نے سوال کیا تو اس نبی جس کا مقام داؤد کے مقابلے میں بہت کم، کہا کہ یا نبی اللہ یہ کیسے ممکن کہ انسان ہو اور کبھی یہ تصور پیدا نہ ہو، معاذ اللہ گناہ سے نہیں بلکہ اولا. داؤد نے کہا پھر آپ کیسے اپنے آپ کو بچا لیتے، کہ بالکل فطری روایت کہ ایک آدمی خود اس مرحلے سے گزر رہا ہو، وہ ہر ایک سے پوچھتا ہے کہ تم اس مرحلے میں کیسے اپنے آپ کو محفوظ کرو. کہا کہ ایک علاج اور دوا ہے میرے پاس، جہاں تک کوئی ایسا خیال میرے دل میں آیا وہ خدا کو ذرا بھی ناراض کر سکتا، بس میں وہ دوا لے لیتا ہوں. کیا دوا؟ داؤد کا سوال تھا، چلے میرے ساتھ غار میں، غار تھا، غاروں کا سلسلہ، اس غار کے اندر کونے ایک اور چھوٹا سا غار، آئیے ادھر. اور وہاں لے کے گئے وہی نو لوہے کا تخت اور اس کے اوپر ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا، اور سامنے یعنی سرحانے ایک تختی رکھی، اس سے اس نے اپنا نام لکھا کہ میں اروا ہوں اور 1000 سال میں نے حکومت کی، 1000 ملکوں کو میں نے فتح کیا، 1000 لڑکیوں سے میں نے شادی کی، مگر اس سب کے بعد میرا انجام و نتیجہ دیکھ لو. یہ تختی، لوہے کی تختی پہ یہ 3 جملے لکھے ہوئے کہ 1000 ملک، 1000 سال، 1000 عورتوں سے شادی کرنا، لیکن انجام کیا ہو، نتیجہ کیا ہو، اختتام کیا ہو؟ وہی ہڈیوں کا پنجر، وہی ہڈیوں کا ڈھانچہ، اختتام وہی. وہ نبی کہتے ہیں کہ یا داؤد، جب کبھی ذرا بھی میرے دل میں کوئی ایسا وسوسہ پیدا ہوتا، میں فوراً عبادت کو بند کر کے، یعنی جو عام عبادت ہے کہ مصلی پر بیٹھے ہیں، نماز، روزہ وغیرہ، اسے ختم کر کے اس غار میں آ جاتا ہوں، ایک نگاہ اس ہڈیوں کے پنجر اور ڈھانچے پہ ڈالتا ہوں، ایک نگاہ اس لوہے کی تختی پہ ڈالتا ہوں، اور پھر واپس اپنے غار میں پہنچ جاتا ہوں. ایسا دنیا کی خواہشات سے دل اچاٹ ہوتا کہ پھر ایک طویل عرصے تک شیطان میرے دل میں وسوسہ بھی پیدا نہیں کر سکتا. یہ قرآن ہے جو کہہ رہا کہ سیرو فلر بندرو کئی فکان عاقبت المقدرین، نماز اور روزہ اہم، لیکن نماز اور روزے کو برقرار رکھنا، کیسے یہ عبادتیں کنٹینیو رہیں، اس کے لیے لازم ہے کہ انسان اس عبادت پہ عمل کرتا رہے، یعنی وقفے وقفے سے وہ ڈوز لیتا رہے جو اسے نماز اور روزے سے ہٹا سکتے ہیں. نماز کی اہمیت میں شک نہیں، لیکن آپ خود دیکھیں کافیت سے نماز پڑھنے کے بعد اس محلال پیدا ہونے لگتا، دل سے ایک مرتبہ وہ احساس سے اہمیت نماز نکلنے لگتا، اس کے لیے قرآن یہ علاج بتا رہا. اور بس یہیں سے دوسرا موضوع ہمارے سامنے آ گیا، اور وہ یہ کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ جھٹلانے والوں، ظلم کرنے والوں اور خدا کی نافرمانی کرنے والوں عروج کتنا ہی زیادہ، زوال ان کا یہ، عین ان کا یہی، اختتام ان کا یہی، اور فطری بات جتنا اوپر جا کے آدمی نکلے گا اتنی زیادہ چوٹ لگے گی. جب اختتام یہی تو اب اس کے حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا بنی؟ بڑی معذرت کے ساتھ لیکن اس لیے یہ بات کہنا پڑ رہی کہ یہ شیطان کا ایک طریقہ کار ہوتا، شیطان کا ایک طریقہ کار ہوتا. برور بیدار علم تقزیب کرنے والوں کا انجام دیکھو، اس کے لیے ہم کو حکم دیا کہ گھومو پھرو. اصل چیز گھومنا پھرنا نہیں، اصل چیز ہے ان ظالموں کا انجام، عبرت اور موت کے مرحلے کو یاد کرنا. تو شیطان کی پہلی کوشش یہ ہے کہ یہ کیفیت نہ پیدا ہونے پا، مومن کس جانب توجہ نہ دینا پا، نماز وغیرہ کرتا ہے مگر اس کی طاقت اور انرجی کم ہوتی رہے. اور جب کوئی مومن اس سے بچ کر یہ دوا لینے پہ تیار ہو جاتا تو پھر شیطان اس دوا کو ایسا کر دیتا کہ اس کا لینا نہ دینا بالکل برابر ہو جاتا. مثلا ہمیں ایسے بہت سے لوگ دنیا میں جاتے ہیں، پاکستان میں بھی مثلا بہت جداڑو اور ہڑپا اور پتہ نہیں کیا کیا، جہاں جا کے ہمیں عبرت لینا چاہیے وہاں جاتے ہیں، لیکن جتنے ہنسی مذاق اور پکنک کا ماحول وہاں ہوگا شاید اپنے شہر میں بھی نہیں ہوتا. پاکستان میں بلکہ کراچی میں کچھ ایسے نوجوان جو قبرستان جاتے ہیں ریگولر، مگر قبرستان جا کر بجائے اسے جائے عبرت بنانے کی، اسے ہنسی مذاق اور لطف کی جگہ بنا دیتے ہیں. بلکہ ایسے واقعات میرے ذاتی مشاہدے میں
بہت دردر یہ کہنا پڑ رہا کیونکہ یہ مثالیں کم ہوتی. شاید دو یا تین ایسے لوگ ہوں, میں بات کسی اور کی کر رہا, لیکن اگر لوگوں کے سامنے کوئی اور مثال ہے تو اس کی جانب نہ لے کے جائیں. بہرحال اس مجمع یا اس ماحول میں وہ کوئی شخص نہیں ہے, لیکن ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو قبر تیار کر کے قبر میں جا کے لیتا کرتے, جو ہمارے پاس روحانیین کا طریقہ. لیکن ایک دو دفعہ کے بعد اب یہ بھی ایک تفریح بن جاتی, اب وہاں بھی ہنسی اور مذاق شروع ہو جاتے ہیں, اب وہاں کی مجائز کے کہ عبرت لی جائے وہ وہی کہ ایک قسم کا وہ چینج اب اتنی کا ماحول بن جاتا, اور اسی چیز کو اور بڑھائیے وہ آپ ہی میرے گواہ بنیں گے. حج اگر یہ پورا حج ہر جگہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ اس کیوریاں چڑھائے بیٹھا رہے, لیکن کچھ مرحلے حج میں ایسے آتے ہیں کہ جہاں پہ انسان کی ساری توجہ روحانیت اور عبرت کی جانب ہونا چاہیے. بہرحال نوجوان جو آج کل زیادہ جانے لگے اسے بھی ایک پکنک اسپاٹ بنا دیتے, اور شاید آپ تائید کریں اعتکاف کی حالت کو دیکھ کر. اعتکاف جس کا اصل مقصد یہی کہ وہ جو عبرت والا ڈوز جو انسان کو سالانہ ملنا چاہیے نہیں مل پڑ تو چلو کم از کم اپنے شہر میں رہ کر تمام دنیا سے کٹ کے مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ. لیکن آپ دیکھیں کہ اب جو اکثر اعتکاف کراچی میں ہونے لگے وہ اعتکاف کم ہوتے ہیں, ایک قسم کی پکنک, ایک قسم کی چینج, ایک قسم کی تفریح, ایک قسم کا وہ اپنے آپ کو دوبارہ تازہ کرنا. تو یہی ہوتا وہ اعتکاف کی روحانیت کی جھلک نظر نہیں آتی. اس سے زیادہ تو وہ لوگ جو رمضان میں اپنے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس عبادت کا تصور زیادہ ہوتا, اعتکاف کو فائدہ نہیں دے پا رہا. تو سب کی وجہ یہی کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں, اور اسی لیے بعض مراحل قائل کہ اعتکاف میں تقریباً وہ تمام چیزوں کو اپنے آپ پہ حرام سمجھو جو ایک حاجی کے لیے حرام ہو جاتی, اور اس کی لسٹ دیکھی جائے تو اندازہ ہوگا کہ کیسا ماحول مسجدوں میں بنا لینا چاہیے. ہے یہ ضمنی بات آ گئی. یہ قرآن جو کہہ رہا کہ لوگوں کا انجام دیکھو, گناہگاروں کا, جھٹلانے والوں کا, خدا کی نافرمانی کرنے والوں کا, تو اس انجام کا مقصد یہ نہیں کہ آپ قرآن کی آیت پر عمل بھی کرنے جائیں اور اسے پکنک اسپاٹ بنا دیں. نہیں, بات عبرت پکڑنا. چنانچہ آداب تلاوت قرآن میں خصوصیت کے ساتھ ایک چیز آتی کہ جب کوئی ایسی آیت آ جائے جہاں پہ عذاب خدا کا تذکرہ, تو فوراً وہاں رکو اور خدا سے وہ دعا مانگو کہ خدا تمہیں اس میں شریک نہ کرے. جہاں کہیں جھٹلانے والوں کا تذکرہ آ جائے جیسے سورہ رحمان, تو لا اکذبو, نہیں پروردگار میں اسے نہیں جھٹلاتا ہوں. تو مقصد یہی کہ یہ ساری چیزیں روٹین چیزیں نہ بننے پائیں, جسے قرآن مومن کی روٹین عبادتوں کے لیے دوا بنا رہا, ہم اس دوا کو بھی کہیں بالکل ضائع نہ کر دیں. یہ تو ہوئی ایک بات. اب مسئلہ یہ کہ یہ عبرت حاصل کرنے کے بعد ہماری پہلی اہم ترین ذمہ داری کیا؟ عبرت حاصل کی ہم نے ظالموں کے انجام سے, عبرت حاصل کی ہم نے مقتدی یعنی جھٹلانے والوں کے انجام سے. تو اب سب سے پہلی ذمہ داری کیا؟ وہی ذمہ داری کہ سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنی جب ہم نے دیکھا کہ ظالموں کا حشر کیا ہوا, تو بس اب کبھی کسی ظالم کے ساتھ تعاون نہ ہو. اگر کہ قرآن نے ہر گناہگار کے بارے میں کہا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, کسی بھی گناہگار سے تعاون نہ کرنا, لیکن سب سے زیادہ اہم ظالم سے تعاون نہ کرنا. اسی لیے رسالہ عملیہ چاہے تحریر الوسیلہ ہو یا منہاج الصالحین, معونت الظالمین فی ظلمہم حرام, یہ مسئلہ خاص اہمیت کے ساتھ لکھا جاتا. ہر گناہگار کی مدد حرام, لیکن ظالم کا انجام دیکھتے آ رہے تو سب سے پہلا پیغام تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کبھی کسی ظالم کی مدد نہیں کرنا. اور ظالم کی مدد کسے کہتے ہیں؟ صرف ایک نقطہ آج اس لیے بیان کرنا کہ کئی مرتبہ اس کا سرسری ذکر ہوا, آج یہ تو مکمل ہو جائے, باقی اعلان تو کیا جا چکا ہے کہ ایک درس ہمیں آئندہ جمعہ کا اور مل رہا. ظالموں کی مدد نہ کرنا, کسے کہیں گے ظالموں کی مدد؟ خصوصاً موجودہ زمانے میں جو میڈیا کا زمانہ, جو میڈیا کا زمانہ جس میں ظالم کے لیے ان لوگوں سے زیادہ جو اس کے وزیر ہیں, جو اس کے مشیر ہیں, جو اس کے آوان ہیں, جو اس کے سپاہی ہیں, جو اس کے ملازم ہیں, ان سے زیادہ ظالم کو وہ لوگ فائدہ پہنچاتے ہیں. جن کا بظاہر علم سے کوئی تعلق نہیں لیکن وہی علم کے سب سے بڑے مددگار بن جاتے ہیں. تو ہماری تقریر کے تسلسل عالم کی مدد نہیں کرنا, اس میں آج کل سب سے اہم جو چیز وہ یہ کہ خصوصیت کے ساتھ ظالم کی حمایت اور ظالم کی طرف سے شائقی کسی خبر بطور افواہ بھی عام لوگوں تک نہیں پہنچانا. بہت ہی سمجھدار لوگ اپنی منزل پر بیٹھ کر کسی خبر کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بحث کریں وہ ایک الگ مسئلہ, اس کی تو اسلام نے پہلے اجازت دے دی. گمراہ کرنے والی کتابوں کو گھر میں رکھنا حرام, لیکن جو ان کتابوں کا جواب دے اس کے لیے تقریباً واجب. تو ایک وہ منزل الگ, لیکن عام طور پر ظالم کی طرف جو ظالم کا وزیر بیان دے اس کو تو لوگ سمجھ لیں گے کہ یہ اسی کا وزیر, حمایت نہ کرے تو کیا کرو. مسئلہ اگر کوئی نمازی اور پرہیزگار اس کے پروپیگنڈے میں آ کر اسی کی بات کر رہا جس کا بظاہر ظالم سے کوئی تعلق نہیں, یہ زیادہ خطرناک مددگار ہے ظالم کا, معاشرے کے لیے زیادہ بڑی سوال ہے. تو ظالم کی آج میڈیا کے دور میں کہا جاتا ہے کہ 20ویں صدی, بس اب نہ فوجوں کی ضرورت ہے نہ طاقت کی ضرورت, میڈیا جس کے ہاتھ میں ہو وہ آج دنیا کا حکمران. اس میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے جو 1400 سال سے اسلام سب سے زیادہ زور دے رہا اپنی زبان پہ قابو پانے, زبان کا کنٹرول جو 1400 سال سے اسلام نے سب سے زیادہ تاکید کے ساتھ بیان کیا, آج پتہ چل رہا کہ واقعات یہ کتنا اہم اسلامی حکم ہے. میڈیا سارا چلتا زبان پر اور اسلام میں زبان کی اتنی اہمیت کہ شاید, اب میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا ہوں, شاید آزائے جسمانی زبان کے موضوع پر جتنی پوری پوری کتابیں لکھی گئی, یعنی زبان کے اتنے گناہ اسلام نے بتائے, زبان کے اتنے نقصانات بتائے کہ علماء نے صرف زبان کے عنوان پر پوری پوری کتابیں لکھ ڈالی, آیات اور احادیث یعنی اتنی حدیثیں. شاید پورے اعضاء جسمانی میں زبان سب سے زیادہ مورد بحث مسئلہ رہا ہے احادیث. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعہ اس کی اہمیت کیا اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال آبائے کوئی کے بارے میں جہاں اور بہت ساری باتیں کی گئی دونوں قسم کے پروپیگنڈے تہمت الزامات, تو وہاں بعض اوقات خصوصیت کے ساتھ اب موجودہ حالات کچھ ایسے بیانات آبا کے حوالے سے نشر کیے گئے کہ ایسا محسوس ہوا کہ آبائے کوئی نے صدام کی حمایت کی. 12 سال پہلے بھی اسی امتحان سے آیت اللہ کوئی کو گزارا گئے جب یہ تہمت لگائی گئی کہ شاہ کی بیوی کی تعریف کی تھی اسے کوئی انگوٹھی عطا کر, اور آج 12-13 سال بعد دوبارہ وہی امتحان اس صدام کی حمایت کی گئی, خصوصاً غلط کے جو علاقے تھے جہاں پہ ٹوٹی پھوٹی عربی رائج, وہاں کے لوگوں کیونکہ براہ راست بغداد ٹیلی ویژن کی وہ نشریات دیکھی جس میں بقول ان کے آیت اللہ ہے کوئی کی زبان پر ایسے جملے تھے کہ جس سے صدام کی حمایت جھلک رہی. یہ تھی اور بہت ساری باتیں ہیں جو مجھے عرض کرنا تھی لیکن 10 منٹ خالی باقی بچ رہے جس میں اس موضوع کو مکمل کر دینا, اس لیے باقی ساری باتوں کو چھوڑ کر جو سب سے زیادہ تازہ ترین بات اسی کو میں نے انتخاب کیا یہ کہا گیا. اور یہ بات یہ صرف ان لوگوں کو چھوڑ کر جو آیت اللہ خوئی کی شخصیت اتنے سالوں کے نتیجے اتنے آگاہ ہیں کہ وہ اس بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں, عام ماحول اور معاشرت کو مسموم ہوا. باقاعدہ ایسے لوگوں نے جن کے پاس پہلے آیت اللہ خوئی کی مخالفت کا تصور نہیں تھا, اگرچہ وہ ان کے مقلد بھی نہیں تھی, انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس ایام اعظم جہاں جہاں مجھے جانے کا موقع ملا یہ بات کہی, اور رہی صحیح قسم صدام کے ان ایجنٹوں نے پوری کر دی جنہوں نے یہ کیسے باقاعدہ سرکولیٹ کیے, گردش کی اور پھیلائے معاشرے کے اندر. اب یہاں پہ 2-3 باتیں, پہلی بات تو یہ کہ بغداد ریڈیو یا مغربی دنیا کے اخبارات یہ سارا سورس وہی اور کہیں سے یہ بات نہیں آئی جو میرا آج کا اصل موضوع کہ ظالم کی مدد یہ بھی کیا اس کی پھیلائی ہوئی بات کو پھیلانے میں مددگار بن جائے. جو تیسری آیت آج کے درس کے لیے منتخب کی گئی ان جا کو باسکن بے نبا ان پر تبین, اگر باسک تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو تحقیق کرو, سوال یہ ہے کہ یہ صدام یا یہ بغداد ٹیلیویژن یا مغربی دنیا کے وہ نمائندے جو خود مان رہے ہیں کہ ہم عربی نہیں جانتے, جو وہ انٹرپریٹر یا ترجمان یا ٹرانسلیٹر آیت اللہ قل کے جملوں کو نقل کر رہا ہے, بس وہی ہم لکھ رہے ہیں اور نقل کر رہے ہیں, خود بھی مان رہے ہیں اور یہ بھی مان رہے ہیں کہ بہت سے ایسے جملے جب ترجمے میں بدل دیے گئے کہ جس وقت ملاقات ہوئی اور آیت اللہ قل نے کہا کہ میرے شاگرد اور میرے ساتھی علماء کی اکثریت قید میں خود مانتے ہیں, تو جو سیکورٹی آفیسر ہے وہ اس ترجمان سے کہتا ہے کہ اس کا ترجمہ نہ کرو, اتنا ہم سمجھ رہے ہیں. اس کے باوجود جو لوگ زبان نہیں سمجھ پا رہے, مفہوم نہیں سمجھ پا رہے, جبکہ ویسے بھی وہ کوئی بہت متقی اور پرہیزگار نہیں, یہ مغربی دنیا کے سارے اخباری نمائندے یقینی واقف کی تاریخ میں داخل, اور پھر وہ صدام کا اپنا ایجنٹ جو ترجمان بیٹھا یا بغداد ٹیلی ویژن پہ جو آیت اللہ ہے کوئی کے جملوں کو ریکارڈ کر کے پیش کیا جا رہا. سیدھی سادی بات, موٹا سا سوال کہ قرآن ہمیں اصول کیا دیتا کسی بھی خبر کو قبول کرنے اور کسی بھی خبر کو رد کرنے کے بارے میں. ان جا ارکم فاسقن بے نبی فتبین, فاسق آئے تو اس کی خبر کو کبھی نہیں لینا, تحقیق کرنا, عادل آئے تو خبر کو قبول کرنا, لیکن اگر عادلوں میں بھی ٹکراؤ ہو جائے تو آگے کی خبر بھی نہیں لینا. وہ ایک الگ مسئلہ کہ بعض بڑے مقدس تما لوگوں نے آیت اللہ ہے کھل کے تہمتیں لگائیں, لیکن وہ تہمتیں اپنی جگہ اس وقت کا مسئلہ جو کھلا کھلا صرف بغداد ٹیلی ویژن کی ریکارڈنگ سی این این کے ذریعے پاکستان میں بھی کچھ لوگوں نے دیکھ, ایک طرف صدام میں ملون ہاتھ میں تصویر لے کے بیٹھا اور ایک طرف آیت اللہ ہے کھل بیٹھے. یہ بھی سب جانتے ہیں کہ آواز بہت بھر رہی, عمر کا بھی تقاضا, صدمات کا بھی تقاضا, سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے کہ کیا کہا جا رہا, مگر آپ یقین کریں گے نا کہ دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے سیدھے سادے اور بھولے بھالے صاحبان ایمان تھی جو اس بات پر یقین کیے ہوئے کہ آیت اللہ کوئی ہی کے جملے تھے جس میں انہوں نے صدام کی حمایت و تعریف کی. اچھا ضمنی طور پر ایک بات ایسی بتاؤں جو کراچی کے بعد دروس میں آئی, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہاں پہ یہ بات نہیں ہے, آگے گئی ہوگی تو تین چار منٹ, اور وہ یہ کہ اب تقریباً یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی ریکارڈنگ, آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ, یہ کسی بھی چیز کا قانونی ثبوت نہیں. عدالتیں خاص طور پہ ترقی یافتہ ممالک کی عدالتیں اسے تسلیم نہیں کر رہی ہیں. ہماری فضا میں پرانا مسئلہ گواہی ہمیشہ تو عادل دے گی, کسی کی اگر آپ نے فلم ریکارڈ کر لی ہے یہ گواہی نہیں ہے. اور جو ڈیجیٹل زمانہ گزرا جب لوگ ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر بہت بھروسہ کر رہے, شریعت کا یہ مسئلہ سمجھنا مشکل ہو رہا, لیکن دنیا کے کم سے کم تین ملکوں امریکہ, برطانیہ اور فرانس کے بارے میں مجھے معلوم, برطانیہ کے بارے میں ذرا شک کے ساتھ, امریکہ اور فرانس کے بارے میں معلوم کہ وہاں کی کورٹ یہ رولنگ دے چکی ہے, یہ فیصلہ سنا چکی ہے کہ آڈیو ریکارڈنگ اور ویڈیو ریکارڈنگ کوئی قانونی ثبوت نہیں کسی کے جرم کا. اور وجہ یہی کہ آج کی سائنس اتنی ترقی کر چکی اور ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی کہ آپ دنیا کے ہر شخص کے بارے میں کسی بھی قسم کی ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ پیش کر سکتے ہیں. جس کے لیے اکثر میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کیا کرتا ہوں, شاید پہلے یہاں آ گیا ہو تو کوئی بات نہیں. شہید مہدی الحکیم کا, آیت اللہ محسن الحکیم کے بیٹے شہید مہدی الحکیم, ان کا ایک واقعہ ہے کہ جس وقت مغربی دنیا یہ آواز خمینی اور صدام ان کے بارے میں بہت زیادہ ڈسکشن اور بحث مباحثہ ہو رہا, اس وقت پہ یہ واقعہ شہید نے تقریر میں بیان کیا جس کو میں نے بھی سنا اور بالکل اپنی طرح عقل کو قبول کرنے والا مسئلہ. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شروع شروع بی بی سی کا نمائندہ میرے پاس آیا اور کہا کہ ہمیں آپ سے انٹرویو لینا جو مشرق وسطی کے حالات ہیں اس کے بارے میں. مغربی دنیا کے پروگرام دیکھنے والوں کو معلوم کہ وہ مخالف موافق ہر قسم کے لوگوں کو جمع کر کے تو مباحثہ کراتے ہیں. شہید مہدی الحکیم سیاسی اعتبار سے انتہائی باشعور, سیاسی شعور اور پولیٹیکل سینس کی شہید محسی الحکیم میں وہ ہر ایک کو معلوم ہے. اور اسی بیس میں سیدھا یہ کہ جس وقت آغائے حکیم کا انتقال ہوا مرجیز ریمیسل تو شہید محسی الحکیم پاکستان میں تھے اور یہ ارادہ کر کے آئے تھے کہ یہیں سے قیام کرنا ہے, لیکن یہاں کے لوگوں کچھ ایسا طرز عمل ان کے ساتھ اختیار کیا کہ فوراً اس علاقے کو چھوڑ کے گئے اور پھر لندن میں رہنا قبول کر لیا, پاکستان آنا قبول نہیں. وہ تو ہمیں اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہماری قوم کی حالت و مزاج کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جس وقت یہ سنا کہ بی بی سی والے انٹرویو لینے آ رہے ہیں میں نے منع کیا, اس لیے کہ ان لوگوں کا طریقہ کار ہی یہی ہوگا کہ ایسے سوال کرنا, اس قسم کے جملے کہنا, جملوں کو موڑ توڑ کے اپنے مطلب کی بات نکال دیں. لیکن اس نے کہا کہ میں صرف دو سوال کروں گا, تیسرا سوال نہیں. بات جتنی لمبی ہوتی ہے اتنا آدمی کے بہکنے اور زبان کے پھسلنے کا حساب, صرف دو سوال, اور سوال بھی بہت ہی مختصر اور بالکل کلیئر سوال. جب اتنا کہا تو ٹھیک ہے مان گیا میں. ویسے بھی یہ تبلیغ کا ایک موقع ہے کہ اگر بی بی سی کے اوپر امام خمینی کا تذکرہ اور صدام کے مظالم آ رہے ہیں, فرماتے ہیں اس کے بعد پھر ان مغربی ذرائع ابلاغ کو میں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا. وجہ یہ صرف دو سوال اور اتنے معمولی سوال کہ یہ بھی امکان نہیں کہ شاید سوال کے اندر کوئی مقصد چھپا. امام خمینی کے بارے میں آپ کی رائے کیا, صدام کے بارے میں آپ کی رائے کیا. اب اتنا آسان انٹرویو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی فراڈ ہو جائے. کہا کہ میں نے وہی جواب دی, امام خمینی کے بارے میں کیا رائے. اب پورے جملے تو نہ مجھے یاد اور نہ ضرورت ہے موضوع. بطور مثال نائب امام ہیں, سید ہیں, اتنے مقدس و پرہیزگار ہیں, اتنا عظیم انقلاب لے کے آئے, اسلام کی اتنی خدمت. صدام کے بارے میں آپ کی کیا رائے. صدام بارہ اتنا ظالم, ایسا سنجید, ایسا خونخوار, یہ مظالم کیے, اتنے لوگوں کو قتل کیا, اس طرح سے اسلام کو تباہ کر رہا. وہ لکھو کا جواب بات ختم ہو. اگلے ہفتے یا اگلے مہینے جب یہ انٹرویو ٹیلی ویژن پر آئے, شہید مہندی الحکیم کہتے ہیں کہ بالکل میری شرط ایک لفظ بھی نہیں کاٹا جائے, جملہ تو چھوڑے ایک لفظ بھی اس میں سینسر نہیں ہو. بالکل صحیح, جو میں نے کہا وہی آئے, میری ہی ریکارڈنگ, دھوکہ نہیں, کچھ فراڈ نہیں, کچھ فریب نہیں. لیکن کیا کہا تھا اور کیا ہو گئے, صرف اتنا سب سوال دکھایا, دونوں سوال اس کے پورے دونوں جواب میرے پورے, مگر پہلے سوال کا جواب دوسرے سوال کے بعد جوڑ دیا اور دوسرے سوال کا جواب پہلے سوال کے بعد جوڑ دیا. اب انٹرویو یہ بنا کہ امام خمینی کے بارے میں آپ کی کیا رائے, تو جواب کی نظر آ رہا اتنا ظالم, اتنے سنگدل, ایسے خونخوار, اتنی مخالفت اسلام کرنے والے, اتنا قتل عام کرنے والے. صدام کے بارے میں آپ کی کیا رائے, تو جو جواب امام خمینی کے بارے میں دیا, ارے نائب امام, سید زادے, اسلام کی ایسی خدمت کرنے والے, اتنا عظیم انقلاب لانے والے, ایک لفظ بھی نہیں کٹا. یعنی اگر بی بی سی کے نمائندے سے قرآن اٹھوایا جائے یا انجیل تو یہ بھی اٹھانے کو تیار ہو جائے, ایک حرف میں نے اس میں نہیں کاٹا. لیکن اے کا جواب ای میں چلا گیا, بی کا جواب اے میں چلا گیا. اور کتنا آسان ہے یہ کام, ایک معمولی میوزک کی چھوٹی سی دکان چلانے والا بھی ایسی ایڈیٹنگ کر سکتا. یہ ہمارے سامنے نجفی آل کے ایڈیٹر بیٹھے, یہ کہاں کے سوالات ہوتے ہیں, کس تقریر کے سوالات ہوتے ہیں, کہاں سے کہاں ملا دیتے, یعنی صحیح مقام پہ ملاتے. لیکن ایڈیٹنگ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں کہ بی بی سی کو پرابلم پیش آ جائے, کہ جہاں ہر چیز اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ, جب بغیر وسائل ہمارے یہاں ایک عام نوجوان یہ کام کر سکتا تو وہاں تو بالکل ممکن ہے. لیکن دیکھیے بغیر ایک ہر کی کمی بیشی کیے انٹرویو کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا, یہ تو شہید مہندی الحکیم نے بتایا. لیکن مغربی دنیا ویسے ہی اتنے سارے فراڈ کیسز کو کیسے مان لیا گیا, اور ہماری حالت یہ کہ سی این این یا بغداد ٹیلی ویژن پر آیت اللہ خوئی کے نشر ہونے والے انٹرویو جس میں الفاظ بھی سنائی نہیں دے رہے, قرآن اور حدیث کے برابر معتبر سمجھ رہے. بات نامکمل رہی لیکن اس جملے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہمارا موضوع آدھا کوئی نہیں, ظالم کا انجام عبرت پکڑو اور عبرت پکڑ کے پہلی ذمہ داری ظالم کی مدد نہ کرو, اور وہ سب ظالم کے مددگار, چاہے آمدن ہو یا سہمن, انٹینشنلی ہو یا ان انٹینشنلی, کہ جو لوگ ظالم کے اس قسم کے پروپیگنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں. لیکن ابھی بات آدھی رہے گی, ظالم کی مدد نہ کرو, اس کا ایک اہم پہلو بلکہ شاید سب سے اہم پہلو وہ تو بیان ہونا ہی رہ گیا. اور میں چاہتا ہوں کہ اس سال کے درس ختم ہونے سے پہلے وہ موضوع ضرور آپ کے سامنے آ جائے. تو آج یہاں پہ بات ختم ہوئی اس اعلان کے ساتھ کہ انشاءاللہ 21 فروری کا جمعہ جو رمضان سے پہلے ہمارا آخری جمعہ ہوگا یہاں پر, اور ہمارا درس رمضان کو رمضان چلتا, اس میں 14-17 جنوری کے اتنے والے نامکمل مسئلے کو بھی ایک حد تک مکمل کیا جائے گا, اور 10 جنوری والے ظالم کے مددگار نہ بن اس موضوع کو جس کا سب سے اہم پہلو, اس کے بارے میں نے کہا لندن سے آنے والے خط کا جواب مجھے دینا, وہ عام اعتراض ہے اس کا جواب دینا, وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو. تو آئندہ جمعہ توازن برقرار رہے. آج تو پھر پوری تقریر ایک گھنٹے کی ایک ہی عنوان پر ہو گئی, اس کی وجہ میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ جو کہ مسلسل 3